درود به دیگه محمد و آله. والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Muhterem hazirin, aapke zehen mein hai jaise ki abhi brother ne elan bhi kiya ki isse pehle ek session ho chuka hai aur jahan tak mere zehen mein hai wo 6 april ki tarikh ko hua tha jiske andar humne iska pehla hissa ilahi tijarat ke ilahi usool ke unwan se iske pehle hisse ke upar guftugu ki thi aur uske andar humne kuch bunyadi baatein jo thi wo tay kar li thi. مثالی طور پر اس کی گفتگو میں سے جو اہم ترین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انسان تجارت کرے ہی کیوں. تو ایک تو انسان کی فطری ضرورت ہے کہ جس کے تحت وہ تجارت کرے. اسلام نے اس کو قبول کیا ہے کہ ہاں ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں جو ایک بازار میں ہیں ایک بازار میں نہیں ہیں, جس بازار میں نہیں ہیں وہاں تک فراہم ہونی چاہیے. یا پروڈکٹیوٹی کے عنوان سے کہ کچھ چیزیں جو انسانوں کی ضرورت ہے اس کی تولید ہونی چاہیے, پیداوار ہونی چاہیے. لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے. اسلام نے ہر چیز کو ایک کلی ہدف کے اندر رکھتے ہوئے دیکھا. تو وہ کلی ہدف جو ہے وہ انسانوں کی معنوی ترقی ہے, انسانوں کا خدا تعالیٰ کے نزدیک پہنچنا ہے. تو وہ تجارت سے بھی ہدف یہی رکھا کہ انسان جو تجارت کرنے والا ہو وہ صرف مادہ پرستی کی خاطر تجارت نہ کرے, زر پرستی کی خاطر, جاہ طلبی کی خاطر, اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ثابت کرنے کی خاطر, ان اہداف کی خاطر تجارت نہ کرے. تجارت کرے خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے, تجارت کرے اس کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے. ہاں پیسہ بھی کمائے گا, اس پیسے کے ذریعے پھر دوبارہ اللہ کی خدمت کرے گا. جو کچھ بھی انسان کرے گا اپنی زندگی کے اندر, ایک مسلمان کا طریقہ کار ہی جو کچھ بھی کرے گا وہ سب بہ سب خدا کے لیے کرے گا. تجارت کر رہا ہے تو خدا کے لیے کر رہا ہے, فائدہ بھی اٹھائے گا تو وہ بھی خدا کے لیے اٹھائے گا, اس فائدے سے بھی خدا کی خدمت کرے گا. بس یہ جو بحث تھی تجارت کی اس کے کچھ کلی اصول ہم نے پچھلے سیشن میں عرض کیے تھے. اس کے بعد آداب تجارت کے عنوان سے کچھ آداب بیان ہوئے تھے جو جن کی طرف روایات نے توجہ دلائی تھی, اور کافی روایات آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ مضمون یہاں پر موجود ہے, آپ اس کے اندر رسالے کے اندر موجود ہے, وہ آپ وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کے تسلسل میں آپ اس کو دیکھ پائیں گے. جو آج کا سیشن ہے اس کو ہم نے پھر ایک موضوع کے اوپر مختص کیا ہے. پچھلی دفعہ بنیادوں کے اوپر رکھا تھا, آج ایک اور موضوع کا انتخاب کیا. اچھا اب موضوع کے انتخاب پر ہمارا اصرار کیوں ہے, وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو تجارت کے الہی اصول کے عنوان ہے اس کے تحت بہت ساری چیزیں, بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے کچھ سوالات ڈسک کیے تھے کہ مثال کے طور پر یہاں پر ممکن ہے کوئی ایسا ہو جس کا تعلق اسٹاک ایکسچینج سے ہو اور وہ اب تک اپنی زندگی کے اندر یہی سوچتا آ رہا ہو کہ یہ پتہ نہیں چل پایا کہ اسٹاک ایکسچینج میں کون کون سی ڈیلنگز جو ہیں وہ جائز ہیں اور کون سی ڈیلنگز جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں. تو وہ اپنے ایک مطمئن نظر سے آئے یہاں پر, اور وہ یقیناً یہ جاننا چاہے گا کہ بالآخر اسٹاک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے کتنا اسلامی ہے اور کتنا غیر اسلامی ہے. اچھا ممکن ہے کہ کوئی یہاں پر بینکر ہو یا بینک سے ڈیل کرنے والے لوگ ہوں, ظاہر ہر ایک کو کہیں نہ کہیں بینک سے کچھ نہ کچھ ڈیل کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. تو کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ بینک کے معاملات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ بینک کے اندر جو مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, یا مثال کے طور پر بہت آج کل رائج سوال یہ ہے بہت زیادہ پوچھے جانے والوں میں سے وہ یہ کہ بینک کی نوکری بالآخر صحیح ہے یا غلط ہے, اس طرح کے دسیوں مسائل بینک سے ریلیٹڈ ہیں. تو ہر انسان کے ذہن میں اپنا ایک سوال ہے جو وہ حل کرنا چاہتا ہے, اور یہ زمانہ بھی ایسا ہے کہ مسلمانوں کی بیداری کا زمانہ ہے. مسلمان در حقیقت جاگ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو سوتا ہوا دیکھ کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید پوری امت اسلامیہ سو رہی ہے, ایسا بھی نہیں ہے. کافی لوگوں کے اندر بیداری آ رہی ہے, اور خاص کر اقتصادی شعبے کے اندر اسلام نے جو کچھ پیش کیا ہے اس کی طلب پوری دنیا کے اندر بڑھ رہی ہے. اب مثال کے طور پر اسلامک بینکنگ کو اگر آپ دیکھیں تو جتنی گروتھ اسلامک بینکنگ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہت فینومنل گروتھ ہے. انگلینڈ کے اندر حتیٰ وہ بینکس جن کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے اور وہ انسٹیٹیوشنز جن کا کوئی تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے وہ اسلامک بینکنگ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. میں ٹی وی کے اوپر یا پتہ نہیں انٹرنیٹ کے اوپر کچھ دن پہلے ایک کلپ دیکھ رہا تھا, تو اس کے اندر یہ بتایا کہ ایک ادارہ تھا کہ جو پادریوں کی रिटायरमेंट की जो लाइफ थी उसके पैसे को इस्तेमाल करता था और वो पैसा इस्तेमाल करता था इस्लामिक बैंकिंग के अंदर। तो उन्होंने उससे पूछा, उससे इंटरव्यू लेते हुए पूछा कि आप तो पादरियों का इदारा है, आप सारे के सारे फादर्स हैं और आप स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन हैं, तो इतने सख्त ईसाई होने के बावजूद आपने इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि हमने इस वजह से किया कि इस्लामिक बैंकिंग में जब बैंक किसी के ऊपर फाइनेंस कर रहा होता है तो उसमें ये देख रहा होता है कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, और दूसरे बैंक जब फाइनेंस कर रहे होते हैं तो वो इस बात की कोई परवाह नहीं करते कि जो पैसा लेके जाएगा वो इससे क्या करेगा। ये बात हमें अच्छी लगी, हम चाहते हैं सोसाइटी के ऊपर अच्छा असर डालें। तो अब वो जो स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन है वो भी इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आ रहा है क्योंकि वो एक सोशल चेंज चाह रहा है और उस सोशल चेंज को वो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर ज़्यादा अच्छा देखना चाह रहा है। बहरहाल मैं नहीं कह रहा कि सारी इस्लामिक बैंकिंग इतनी अच्छी होती होगी जिस तरह इन्होंने सोचा है, लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इस वक्त ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इस नाते भी ये सवाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम एक दो सेशन के अंदर सारे सवाल के जवाब ना पहले भी हमने अर्ज़ किया कि दे पाएंगे ना इस वक्त दे पाएंगे। इस वक्त के लिए हमने एक ख़ास मौजू का इंतखाब किया है, अलबत्ता वो मौजू थोड़ा सा हसास मौजू है और वो मौजू ये है कि कर्ज के मामला में इस्लाम की राय क्या करार पाएगी। कर्ज़ के मामले मुख्तलिफ तरह से डील किए गए हैं और मुख्तलिफ उसके प्रैक्टिकल अनावीन हमारे पास, मिसाल के तौर पर लीजिंग कंपनी एक बड़ा उनवान है हमारे पास। इसी तरीके से कर्ज़ के उनवान से अगर आप जाते हैं बैंक से कर्जा लेते हैं अपनी तजारत वगैरह के लिए, उसका एक बहुत बड़ा टाइटल है हमारे पास। बल्कि आपके दोस्तों में से किसी एक ने मुझसे कहा कि हमारा जो बैंक से सबसे ज़्यादा रब्ता बन रहा है वो इसी में बन रहा है और इसी में हमें शुभ भी सबसे ज़्यादा है कि अगर हम बैंक से कर्जा लेते हैं तो इस कर्ज़े की बिलाखिर हैसियत, इस्लामी हैसियत क्या बनेगी। तो हमने कर्ज़े को उनवान के तौर पर लिया है, अलबत्ता उससे पहले कुछ बुनियादी बातें करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा ताकि ये मामला वाजे हो जाए। अच्छा दादा, जैसे हम बात करते हैं कर्ज़ की और बैंकिंग सिस्टम की तो फ़ौरन ये बात समझ में आती है कि बैंकिंग के अंदर कर्जा बगैर सूद के आ नहीं सकता और इस्लाम सूद को पसंद कर नहीं सकता, तो ये जमा कैसे होगा? जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने वो यही है कि आप कर्ज़ की बात कर रहे हैं और कोई बैंक बगैर सूद के कर्जा नहीं लेगा और कभी भी इस्लाम सूद को पसंद नहीं करेगा। इस्लाम सूद के मामले में इंतहाई स्ट्रेट है और उसकी रिवायात आयात हमारे पास मौजूद है। फरमाते हमने बे को यानी खरीद व फरोख्त को जायज़ करार दिया और सूद को हमने हराम करार दिया। और उसके बाद एक और आय करीमा के अंदर फरमाता है सूरह बकरा की आय करीमा سوره بقره 275 ارشاد فرمایا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان لپٹ کر مخبوط الحواس بنا دیتا ہے ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود بھی خرید و فروش کی طرح ہے جس طرح خرید و فروش جائز ہے اس طرح سود جائز ہے तो फरमा जो ये समझ रहा है कि सूद जायज़ है तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे शैतान उसको चिमट गया, अब ये खड़ा भी नहीं हो पाएगा, खड़ा भी होगा तो पागलों की तरह खड़ा होगा। अच्छा, इस आयत की तशरी में बहुत सारी बातें की मुफस्सरीन ने कि भाई इसका मतलब क्या है कि शैतान जिसको चिमट गया हो तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसे खड़ा होगा जैसे पागलों की तरह खड़ा होता है। तो इसकी तफसीर में एक तो जुमला ये कहते हैं कि शायद ये मामला क़यामत का है कि क़यामत में मैदान हशर के अंदर चीज़ें अपनी असली हकीकत के ऊपर पेश की जाती हैं। तो मसलन अगर किसी ने ऐसा गुनाह किया जिससे इंसानों को अजियत आज़ार पहुंची है तो वो बिच्छू की शक्ल में खल्क कर दिया जाएगा, मैदान हश्र में आएगा बिच्छू की तरह। तो मुमकिन है किसी ने कहा कि इसका मतलब ये होगा कि जो सूद खाने वाला होगा वो मैदान हश्र में दीवानों की सूरत में महशूर होगा। बस लोगों ने कहा कि नहीं, मैदान हश्र से ताल्लुक़ नहीं, इसका दुनिया से ताल्लुक़ है। जिसको सूद आदत पड़ जाए उसका दिमाग ख़त्म हो जाता है, वो इंसानियत से महरूम हो जाता है, वो इतनी शदीद मंदपरस्ती में फंस जाता है कि सिवाय पैसे की कुछ नहीं सोचता और वो दीवानों की सूरत में आ जाता है, ना अपने लिए होता है ना अपने ख़ानदान के लिए होता है, वो सिर्फ पैसे के लिए होता है। तो वो कुछ ने कहा कि इस आयत का मतलब क़यामत के लिए है, मैदान हशर के लिए, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं इसका मतलब ही दुनिया के अंदर हो जाता है। अच्छा, ये बात समझ में आती है कि हाँ, जिस माशरे के अंदर सूद की आदत पड़ जाए वो माशरा यकीनन दीवानेपन का शिकार हो जाता है, जिसके अंदर इंसानियत ख़त्म हो जाती है, रहमदिली ख़त्म हो जाती है। और जो फिर इंसानों के साथ हशर करता है सूद लेने वाला, वो हमारे सामने मौजूद है, तारीख इंसानियत बहुत अच्छी तरह बता रही है। बस इस्लाम ने किसी भी सूरत में सूद को कबूल नहीं किया। एक हदीस और आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, چھٹے امام سے یہ حدیث ہے, درود بھیجے گا سخت حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے, درہم الربا اعظم عند اللہ من سبعین زینتا کلہا بذات محرم فی بیت اللہ الحرام. فرمایا کہ ایک درہم سود لینا اللہ کے نزدیک بیت اللہ میں اپنے محرم سے 70 دفعہ فعل حرام کرنے سے زیادہ ہو رہا ہے. ایک درہم سود لینا اللہ کے نزدیک بیت اللہ میں جا کر محرم کے ساتھ 70 دفعہ فعل حرام کرنے سے زیادہ سخت ہے. بس روایات سود کے معاملے میں, آیات سود کے معاملے میں, مثلا قرآن کریم ایک موقع پر فرماتا ہے کہ جو سود ابھی بھی لیں ان سے کہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور تم نے سود کو ابھی بھی نہیں چھوڑا تو سمجھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. خدا متعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل بیت نے, نبی اکرم نے روایات کے اندر کوئی موقع چھوڑا نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ نہیں شاید سود کے لیے کوئی چانس بنے گا. تو اگر کوئی چیز سود ہے پھر قطعاً جائز نہیں ہوگی. اب ہمارے ساتھ مشکل یہی پیش آ رہی ہے کہ بینکس سود لیتے ہیں اور دوسری طرف سے سود اسلام کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتا. آیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہے گی ہمارے لیے؟ نہیں رہے گی. اب اس کی مجھے تشریح کرنی ہے اور پہلے میں نے آپ کو اسی لیے موضوع کی حساسیت کا عرض کر دیا. مقدمتاً پہلی گفتگو, پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب ہم دو نظاموں کو ملا رہے ہوتے ہیں تو صرف ظاہر کو ملانا کافی نہیں ہوتا, ہمیں جا کے اس کی گہرائی میں اس کی روح کو ملانا پڑتا ہے. ہمارے سامنے دو نظام ہیں, ایک اسلامی نظام ہے اور ایک وہ نظام جو بہرحال اس وقت نافذ ہے اسلامی نہیں ہے. آپ اس کو معتبرس نظام کہہ سکتے ہیں, سرمایہ دارانہ نظام کہہ سکتے ہیں, مغربی نظام کہہ سکتے ہیں, کم از کم اسلامی نظام نہیں ہے. جب ہم دو نظاموں کو ملاتے ہیں کیا ظاہری شباہت کے اوپر حکم کریں یا کہ نہیں, فلسفے میں جا کر دیکھیں, گہرائی میں جا کر دیکھیں اس کا حکم کیا ہے. تو ہمارا کام صرف ظاہری شباہت نہیں ہے. ظاہری شباہت اگر کوئی صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ ظاہر میں اسلام ہو جائے اندر سے کچھ اور ہو تو وہ تو پھر بہت دھوکہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ظاہری طور پر سارے اسلامی اصولوں کا خیال کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, تمام عبادت کو انجام دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود اپنی روح کے اندر پیسے کا لالچی ہے. اس کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ کہیں گے کہ اسلامی شخصیت ہے ظاہری کی نہیں. مثلاً ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے دوبارہ امام ششم سے, فرمایا لا تنظروا الى طول رکوع الرجل والسجود فان ذلك شيء قد اعتاده ولو تركه استوحش لذلك. فرمایا کسی شخص کے لمبے لمبے سجدے اور رکوع کے اوپر نظر مت ڈالو. اگر لگتا ہے کہ یہ روایت بالکل ہمارے معاشرے کے لیے کہی گئی ہے, ہمارا معاشرہ کیا دیکھتا ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے نہیں ہے, پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے یا نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ظاہری چیزیں بہت دیکھی جاتی ہیں. فرمایا لا تنظروا الى طول رکوع الرجل وسجوده, لمبے لمبے سجدوں اور رکوع کے اوپر نظر مت ڈالو. کیوں؟ فإن ذلك شيء قد اعتاده, ممکن ہے یہ وہ چیز ہے جس کی اس کو عادت پڑ گئی ہو, اگر چھوڑتا ہے تو خود پریشان ہو جاتا ہے. ممکن ہے کہ مثلا میں اب جب سے مثلا بچپنے کی دور سے گزرا ہوں, میرے والدین نے مجھے سکھایا, میرے اساتذہ نے مجھے سکھایا کہ نماز پڑھنی چاہیے, میں تو 30-40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں. اب جب نماز پڑھ رہا ہوں اگر کوئی مجھ سے کہے چھوڑ دو, مجھے کچھ نہ ہو تو وحشت ہوگی, جہنم کا خوف نہ بھی ہو تو وحشت ہو جائے گی. کیوں؟ 30 سال سے پڑھ رہا ہوں, اب کہاں چھوڑوں گا. تو فرمایا کہ مت دیکھو کہ انسان سجدے کتنے لمبے لمبے کر رہا ہے, رکوع کتنے لمبے لمبے کر رہا ہے. ہاں وہ اہم تو ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم فرمایا کیا, لیکن انظروا الى صدق حدیثه واداء امانته, دیکھو باتوں میں کتنا سچا ہے, امانتوں میں کتنا وفادار ہے, باتوں میں کتنا سچا ہے. لمبے لمبے سجدے کرتا ہے, رکوع بہت زیادہ کرتا ہے, کھڑا ہوتا ہے بیچنے کے لیے, سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں بولتا. کیا فائدہ اس سجدے کا, کیا فائدہ اس رکوع کا؟ ایک درہم اس کے ہاتھ میں پکڑا دو, 100 روپے اس کے ہاتھ میں پکڑا دو, نکلنا مصیبت ہے. امانت میں خیانت کرتا ہے, کیا فائدہ ہے؟ فرمایا مت دیکھو اس کے رکوع سجدے کو, دیکھو اس کی ادائے امانت کو. امانت واپس کرتا ہے نہیں کرتا, امانت کے بارے میں کیسا ہے, صدق حدیث ہی, باتوں میں سچا ہے یا نہیں ہے. اگر وہ صحیح ہے پھر رکوع سجود بھی صحیح ہے. البتہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے جو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ہم چونکہ خود سچے ہیں ہمیں عبادتیں نہیں کرنی, یہ بھی غلط ہے. یا آپ سچے ہوں ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے حقوق کو تو بجا لائیں کہ جس نے عبادتیں کہیں ہیں تو دونوں طرف سے ہے, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو زیادہ رائج مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر میں اسلام ہے اور اندر سے معاملہ بہت اچھا نہیں ہے. اب مثلا کن چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے؟ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض ہوئی, یہ روایت سفینۃ البحار کے اندر ہے. دوسری چیز جو بہت زیادہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے وہ ہمارا مادہ پرست نہ ہو, دولت پرست نہ ہو. اچھا ممکن ہے کہ ظاہر میں اتنا دیندار ہو, میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ دیتا ہوں اسے میں 24 سال سے دینی طالب علم ہوں, ممکن ہے میں سارے کام کرتا ہوں دین کے لیکن اندر سے مادہ پرست ہوں, اس کا مطلب ہے بیکار, اس کا مطلب ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا, 24 سال دین نے مجھے کچھ نہیں دیا, اندر سے مادہ پرست نہیں ہونا چاہیے انسان. اور چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلا اچھائی کرتا ہے, بھلائی کرتا ہے لیکن دوسروں پہ منت جماتا ہے, احسان رکھتا ہے. یہ اتنی لمیٹڈ جگہ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی موبائل پہ بات کرنے کا رسک کرے گا تو چاہے وہ کونے میں بھی بیٹھا ہوگا تو یہاں تک پورا سنائی دے جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ ایک دفعہ پھر درخواست کر لیتے ہیں کہ موبائل اسپیس سائلنٹ کر لیجئے اور اس کے بعد جو ہے وہ اور دوبارہ گفتگو نہ کریں. ایک دفعہ میں اپنا موبائل اور چیک کر لوں, چونکہ جب بھی کہتے ہیں کہیں اپنے موبائل بچ پڑتے ہیں تو میں بھی چیک کر لیتا ہوں, آپ بھی چیک کر لیجیے گا کہ کسی کا موبائل بچ تو نہیں گیا ہوگا. یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ دوبارہ سے پھر یہ نہ ہو ورنہ دوبارہ بریک لگ جائے گا. فرمایا اچھا عرض ہوا کہ ظاہر پہ نہ جائے باطن پہ جائے, باطن کو دیکھنے کی کوشش کرے. باطن میں مادہ پرست نہیں ہونا چاہیے انسان کو, زر پرست نہیں ہونا چاہیے چاہے کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو. اور باتیں یہ ہوئیں کہ منت اور احسان نہیں ہونا چاہیے, ایک اچھا کام کیا ہے دوسروں کے اوپر احسان جمایا, ایک اچھا کام کیا ہے کوئی نمائش بھی کر دی, دکھاوے کا بھی کام کر دیا تو یہ ریاکاری کون ہوتی ہے, یہ اسلام کے اندر قبول نہیں ہے. اب آئیے کہ یہ سود حرام ہے, یہ تو پہلی گفتگو ہو گئی کہ آپ ظاہر ظاہر کو مقایسہ مت کیجیے گا, باطن کو جا کے دیکھیے گا. دوسری بات, اچھا اب یہ میں خاص کر کیوں کہا, یہ جو ہمارے اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے, آیا واقعی اسلامک بینکنگ کرنے والے روح کو تبدیل کر پا رہے ہیں؟ بظاہر نہیں, مشکل یہاں پہ جب تک وہ روح تبدیل نہیں ہوگی اصل میں مشکل حل نہیں ہوگی. مشکل حل ہوگی اس وقت جب روح تبدیل ہونے پر آئے گی, اس کا بھی طریقہ کار ہے, ایسا نہیں کہہ رہے کہ یہ ایفرٹ ہی غلط ہے, ہونا ہی نہیں چاہیے اسلام میں, نہیں ہونا چاہیے لیکن طریقہ کار کچھ اور, روح کی تبدیلی سب سب زیادہ اہم ہے. تو ایک دفعہ درود بھیجے گا کسی اور موضوع میں اختیار نہیں کیا, اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہوگا. شدت کیوں ہے اتنی زیادہ؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا؟ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کے اوپر پیر نہیں لگا پائیں گے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سود حرام کیوں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سود میں اصلی کمپوننٹ ہے کون سا جس کی وجہ سے سود سود ہے. حقیقت یہ بہت ساری چیزیں اسلام میں ایسی ہیں جو مشہور ہیں ہمیں معلوم نہیں ہیں. ہم ان کی تشریح میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کہ اصل کیا ہے. مثلا جب ہم بات کرتے ہیں سود کی تو معمولاً ذہنوں میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ جو سود حرام ہے وہ ہے کون سا اور وہ اس کا اصلی کمپوننٹ کون سا بنے گا. مثال کے طور پر ایک ایسی مثال میں کہتا ہوں, کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جس میں کام نہ ہو, ایک آدمی صرف پیسہ لگائے کام نہ ہو, یہ سود ہے, یہ حرام ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میرے پاس پیسہ ہے, میں صرف پیسہ لگاتا ہوں خود کام نہیں کرتا اور مجھے اس پیسے کے اوپر ریٹرن ملتا ہے, تو ہمارے ذہن میں بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یہ سود ہونا چاہیے, یہ حرام ہونا چاہیے. یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. کچھ جگہیں ایسی ہیں اسلام کے اندر بھی ہیں جہاں پر پیسہ لگتا ہے کام کرنے وقت, کام نہیں کرتا, کام کوئی اور کرتا ہے, اس کے باوجود اس کو ریٹرن ملتا ہے اور سود نہیں ہوتا. بہترین مثال مضاربہ, جس کو اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنی بھی اسلامی بینکنگ کرنے والے ہیں اس کو اختیار کر چکے ہیں. مضاربہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مضاربہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس سرمایہ ہے, اس کے پاس تجارت کا فن نہیں ہے, وہ ایک آدمی کو لیتا ہے. البتہ یہاں تجارت اور پیداوار دو مختلف حصے ہیں, ٹھیک ہے. مضاربہ صرف تجارت کے اندر ہوتا ہے, پیداوار کے اندر نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ نے کارخانہ لگانا ہے اور آپ کو کوئی پیسہ دے تو اسلامک ٹرمنالوجی میں اس کو مضاربہ نہیں کہہ پائیں گے, آپ پیداوار کرنے جا رہے ہیں. چونکہ پیداوار کرنے جا رہے ہیں تو اس کو ہم مشارکہ کہہ سکتے ہیں, شرکت, لیکن اس کو مضاربہ نہیں کہہ سکتے. مضاربہ کہاں کہیں گے؟ مضاربہ وہاں کہیں گے جہاں آپ تجارت کریں گے. تجارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ پیداوار نہیں کرتے, آپ کہیں اور سے جنس لیتے ہیں اور وہ اٹھا کر ایک اور بازار کے اندر بیچتے ہیں, یہ آپ کی تجارت ہے. تو اسلام نے مضاربہ قبول کیا ہے. میں نے اپنا پیسہ ایک آدمی کو دیا, اس کے پاس تجارت کا فن ہے, وہ جاتا ہے تجارت کرتا ہے, چیز لے کر آتا ہے بازار کے اندر بیچتا ہے, جو منافع ملتا ہے اس منافع کو ہم مثال کے طور پر پہلے سے طے شدہ پرسنٹیج کے تحت کہ میں 50% منافع لوں گا, وہ کہتے ہیں ہاں باقی 50% میں لوں گا, یا 40-60 پہ طے کر لیتے ہیں, یا 30-70 کے اوپر طے کر لیتے ہیں, ہم منافع تقسیم کر لیتے ہیں. یہ مضاربہ ہے, اس کو خدا نے قبول کیا, اسلام کے اندر رائج ہے. البتہ اس کے اندر تھوڑی تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز ایسی ہیں جس کو ہم اور آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے, لہٰذا سود اور مضاربہ کے اندر شاید ابھی بھی کنفیوز ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر کوئی مضاربے میں یہ کہے کہ میں منافع میں شریک ہوں تمہارے ساتھ, جتنا منافع ہوگا 50% میرا 50% تمہارا, یہ اسلام نے قبول کیا ہے. لیکن اگر میں یوں کروں, میں کہوں کہ میں تمہیں 1,00,000 روپے دیتا ہوں, جو بھی فائدہ ہوا 10,000 میرا باقی تمہارا, یہ سود ہے, یہ سود ہے. یا میں کہتا ہوں 1,00,000 روپے تمہیں دیتا ہوں, میرا جو کیپٹل ہے, میرا کیپٹل 1,00,000 روپے, کیپٹل کا 10% میرا باقی تمہارا, جو بھی کیپٹل کے اوپر تم نے انویسٹمنٹ کی, 1,00,000 پہ انویسٹمنٹ کی, جو بھی ریٹرن آیا, کیپٹل کا 10% میرا ہوگا باقی تمہارا ہوگا, وہی 10,000 روپے ہو گیا. تو میں نے, یا اگر میں رقم طے کر دوں منافع میں سے کہ 10,000 میرا باقی منافع تمہارا, یہ سود ہے. اگر میں یہ طے کروں کہ میں نے جتنا پیسہ لگایا ہے اس کا 10% مجھے ملنا چاہیے باقی تمہارا, یہ بھی سود ہے. بس کون سا صحیح ہے؟ جو منافع آنا ہے, جو ابھی نہیں معلوم کتنا آنا ہے, اس منافع میں سے اگر پرسنٹیج طے کریں وہ صحیح ہے. مثلاً 1,00,000 روپے لگاتا ہوں, اگر کہوں کہ 10,000 میرے ہیں تو غلط ہے. اگر کہوں 1,00,000 کا 10% میں لوں گا اضافی, یہ بھی غلط ہے. میں یہ کہوں 1,00,000 روپے لو جاؤ تجارت کرو, جو منافع آیا اس کا 50% میرا ہے. اچھا ممکن ہے منافع ایک دفعہ 20,000 آئے تو 10,000 پھر مجھے مل جائے, لیکن یہ کنفرم نہیں ہے منافع آئے گا کتنا, ممکن ہے 50,000 آئے 25,000 مل جائے. اچھا مضاربہ میں آیا میں لاس میں شرکت کروں گا؟ ہاں بالکل, آپ لاس میں شریک ہیں, آپ کو لاس بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے. یہ وہ فرق ہے جو سود کی طرف آئے گا. بس اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سود ہر وہ جگہ ہے جہاں پیسہ لگے کام نہ ہو, نہیں, ایسا نہیں. مضاربہ میں پیسہ لگتا ہے, کام نہیں ہوتا, پھر بھی وہ سود نہیں بنتا. एक और चीज कोई सोच सकता है, मुमकिन है कोई ये कहे जहां कहीं भी आसान पैसा हासिल है हासिल हो वो सूद है, जहां कहीं भी आसान पैसा हासिल हो वो सूद है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पैसा आसानी से हासिल हो जाता है, वो सूद नहीं होता। आसानी से पैसा बनता है और वो सूद नहीं होता। तो ये डेफिनेशन सही डेफिनेशन नहीं है सूद की। यानी सूद की ये डेफिनेशन कि काम ना हो सरमाया हो तो सूद है, ये भी गलत है। हम ये कहें कि हर वो जगह जहां पर आसानी से पैसा बने वो सूद है, वो भी नहीं। फिर क्या रख सकते हैं? दो चीजें हम रख सकते हैं, जहां कहीं भी रिटर्न आ रहा है उसके पीछे किसी किस्म की कोई पैदावारी हरकत नहीं हो रही, ये सूद है। कोई पैदावारी हरकत नहीं हो रही, बैठे बैठे का काम है, ना कोई प्रोडक्टिविटी हो रही है, ना कोई प्रोडक्शन इन्वॉल्व हुई है, ना कोई बिजनेस हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बैठे बैठे का काम हो रहा है, ये सूद की तरफ जाएगा। मुमकिन है अभी भी कुछ चीजें ऐसी निकल आए जो सूद ना बने, लेकिन एहतमाल कभी इसका होगा कि ये सूद बनेगा। दूसरी सूरत क्या है? सरमाया लगाने वाला कोई रिस्क नहीं ले रहा, थ्योरेटिकली भी कोई रिस्क नहीं ले रहा, इसका मतलब है ये सूद की तरफ जा रहा है। यानी क्या? मुजारबे के अंदर या मुशारिका के अंदर जब हम सरमाया लगाते हैं और कहते हैं कि भाई 50% मुनाफा मेरा, 50% तुम्हारा, इनकेस ऑफ लॉस वो भी उठाना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं पैसा लगाऊंगा रिटर्न लूंगा, लॉस मेरी तरफ नहीं आए, लॉस किसी सूरत में नहीं लूंगा, इसका मतलब है ये सूद की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है ये सूद की तरफ जा रहा है। बस सूद की डेफिनेशन में आसान पैसा नहीं है, सिर्फ पैसे के ऊपर रिटर्न लेना नहीं है। सूद की डेफिनेशन के अंदर ज्यादातर दो चीजें नजर में आ रही होती हैं, एक बगैर प्रोडक्टिविटी के, बगैर सोशल मूवमेंट के, कोई सोसाइटी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुई बैठे बैठा का, सिर्फ किसी प्रोडक्टिविटी के बगैर किसी चीज के बगैर काम हो रहा है और पैसा बने चले जा रहा है। और दूसरी बात क्या है कि रिस्क बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व हो रहा, रिस्क बिल्कुल नहीं है, तो हम समझते हैं कि ये फिर सूद बनने की तरफ जाएगा। अब इसके मुकाबले में हमें क्या करना चाहिए, फिर हम कैसे जज करें? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं सोसाइटी के अंदर, बस आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर चले जाइए, उससे पूछें तो बहुत सारे बिजनेसेस हो रहे होते हैं। उन बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर दुरुद भेजेगा मोहम्मद, उन बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर कौन सा हलाल है कौन सा हराम है? हमारे पास बेहतरीन काम यह है कि हम फिक्र पे इंसाफ करें, जो इस्लाम ने दीन इस्लाम के एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन दिए। चलिए तशरीफ लाने अगर आना चाहें ताकि जो सीट्स खाली हैं वो भी भर दें, उसके बाद फिर अल्लाह माने दुरूद है मोहम्मद व आलिहि सल्लम। हम लोग जब स्टूडेंट थे, वैसे तो अभी भी हैं ऑफिशियली अनऑफिशियली, पहले जब ऑफिशियली भी स्टूडेंट थे हम लोग कुछ गैदरिंग्स करते थे, तो उसमें सोचते थे यार क्या करेंगे, लड़के सही वक्त पे पहुंच जाएं तो थोड़ा सा फाइन रख दिया करते थे, कहते थे अब जो देर से आएगा वो पर मिनट इतना फाइन देगा। लेकिन मसला ये कि यहाँ पर फाइन से मामला हल होगा नहीं, लोग फाइन तो दे देंगे आसानी से। तो अब यह कि हमारे माशरे के अंदर ज़ाहिर है टाइम का मसला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता नहीं है, कोशिश ये करें कि इम्प्रूवमेंट कर लें। अमीर मोमिनीन का एक कौल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, उन्होंने अपनी वसीयत में इरशाद फरमाया, फरमाया उसीकुम बितक्वल्लाह व नज़्म अम्रकुम, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ अल्लाह का तक्वा अख्तियार करो, अपने कामों को मुनज़्ज़म करो, नज़्म अम्रकुम, कामों को मुनज़्ज़म करो। बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है कि दीन इस्लाम कहीं और है और इस्लाम पर अमल कहीं और है, वो एक मुसीबत हम लोगों के साथ है। जिन्होंने इस्लाम के साथ दुश्मनी की है उन्होंने इस्लाम के बाज़ हिस्सों पर अमल कर लिया, और जो इस्लाम के चाहने वाले हैं उन्होंने इस्लाम के बहुत सारे हिस्सों पर अमल नहीं किया, नतीजा ये कि हम इस मुसीबत में फंस गए। बहरहाल तो हमारा इनसार सूद के मामले में फिक के ऊपर हो जाता है कि हम फिक के अंदर देखें कि फिक में किस चीज़ को सूद कहा गया है और किसको सूद नहीं कहा गया। अच्छा, इसके बाद अगला डिस्कशन ले लीजिए, आया इस्लामी निज़ाम में बैंक्स की कोई गुंजाइश है या कोई बैंक नहीं, ख़त्म हो गया मामला। मिसाल के तौर पर आइडियल कंडीशन सोचते हैं, इमाम तशरीफ ले आए, आया बैंक्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस तरह सोचने की कोशिश करते हैं। अब बेजाहिर लगता है कि बैंक्स के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो फजूल किस्म के हैं, शायद एक आइडियल इस्लामी माशरे के अंदर बैंक उन फजूल कामों की वजह से नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اور سمجھ میں بھی آتی ہے بات, اگر ایک مسلمان معاشرہ ہو جائے آئیڈیل مسلم معاشرہ, اس کے اندر چوری چکاری کا خطرہ بہت کم ہو جائے گا. تو اعلیٰ انسان چوری کے خوف سے پیسہ بینک میں رکھے گا, پھر ظاہر ہے اگر چوری کا خطرہ نہیں ہوگا تو پھر شاید نہیں رکھے گا. چوری کا خطرہ نہیں ہوا تو پیسہ نہیں رکھے گا, لیکن ممکن کسی اور وجہ سے ابھی بھی بینک کی ضرورت پڑے. تو بہت سارے وہ کام جن کی وجہ سے اس وقت بینک چل رہے ہیں وہ تو نہیں ہوں گے, لیکن پھر بھی کچھ کام رہیں گے. مثال کے طور پر میرا پیسہ اس شہر کے اندر ہے, میں اس شہر کے اندر بھیجنا چاہ رہا ہوں, یہ ایک اسپیشلائز جاب ہے, ہر آدمی کی ضرورت تو نہیں کہ وہ اٹھا کے لے کے چلے وہاں تک لے کر جائے. تو اس معاملے میں شاید بینک رہیں گے. اسی طریقے سے بینکس کچھ چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان معاملوں کے لیے شاید پھر بھی بینک رہیں گے. بس اگر ہم یہ تصور دیں کہ اسلامی نظام کے اندر بینک ہے ہی نہیں, شاید یہ تصور صحیح نہیں ہوگا. ہاں, اس مینٹیلیٹی کے ساتھ نہیں ہوں گے جو اس وقت ہے. اس وقت کی مینٹیلیٹی بینکر کی کیا ہوتی ہے؟ اس وقت بینک کا صرف ایک مقصد ہے, زیادہ سے زیادہ دولت کمانا. ہاں, اس خاطر نہیں ہوں گے. اچھا, پھر اس معاملے میں بینک اکیلا نہیں ہے. مثلاً ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ ہیں ہی اسی لیے. مثلاً اگر آپ مثلاً چیمبر آف کامرس چلے جائیں اور فرض کریں اس کے 100 ممبر ہوں, تو ان میں سے 99% ہوں گے اسی لیے کہ ان کو پیسہ کمانا ہے, اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوگا ان کے پاس. تو صرف بینک کا معاملہ نہیں ہے, پوری مینٹیلیٹی چینج کرنے کا معاملہ ہے. بس اگر کہیں کہ اسلامی نظام کے اندر بینک ہیں یا نہیں ہیں, ہمارے خیال میں بینک ہیں, لیکن مینٹیلیٹی کچھ اور ہے. وہ مینٹیلیٹی صرف پیسہ کمانا نہیں ہے. البتہ کچھ بینک کے اوپر ہم جب اعتراض کرتے ہیں تو سننے والے کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ اعتراض ہم نہیں کرنا چاہ رہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, یہ بھی تھوڑا سا تھیورٹیکل مسئلہ ہے لیکن مجھے کلیئر کرنا پڑے گا تاکہ جب ہم اصل مسئلے کے اوپر پہنچیں تو آپ اور میں کلیئر ہو چکے ہوں. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد والے. جب بھی بات یہ ہو رہی تھی بینکس کو فارمولیٹ کرنا, ریگولیٹ کرنا, بینک کو کسی نظام کے اندر لے کر آنا, یا جب اسلامی بات ہوتی ہے تو سننے والے معمولاً یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ بینکس کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں, بینکس تو بہت اچھا کام کرتے ہیں. کیا اچھا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی لوگوں کے پاس چھوٹی چھوٹی توانائیاں ہیں, مثلا کسی کے پاس 100,000 روپے ہیں, کسی کے پاس 10,00,000 روپے ہیں, 20,00,000 روپے ہیں, 20,00,000 روپے سے تو کارخانہ نہیں چلے گا. بینک کیا کرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی رقمیں جمع کرتا ہے جو اس نے بچت کی اپنی زندگی کے اندر, اس بچت کو جمع کرنے کے بعد ایک بڑی رقم بناتا ہے. وہ بڑی رقم ایک تاجر کو دے دیتا ہے یا انڈسٹریلسٹ کو دے دیتا ہے جس کے پاس انڈسٹری لگانے کی ٹیکنیکلٹیز ہیں, نو ہاؤ. وہ اس کو لگاتا ہے پیسے کو, اس سے معاشرے میں تجارت اور معاش کا پہیہ جو ہے وہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ بینکس نکال دیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے سرمایے سے تو چھاپڑی لگ جائے گی, وہ کھوکا لگ جائے گا, اس سے کارخانہ نہیں لگے گا. تو یہ اتنا بڑا کام جو ہے وہ بینک کر رہا ہے, آپ اس کی مخالفت کر کے تو پورے معاشرے کے تجارتی نظام کو اور معاشی نظام کو تباہ کر دیں گے. اچھا, یہ اعتراض کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں یہ فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں, ہمیں یہ فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے, ہمارا اعتراض کہیں اور ہے. ہمارا اعتراض کیا ہے اب ذرا دیکھیے. سب فرض فرمائیے میں وہ بینک کا اندر اکاؤنٹ ہولڈر ہوں جو بینک کے اندر پیسہ رکھواتا ہے. مثلاً آج آپ پورے پاکستان کے اندر جو بینکس ریٹرن دیتے ہیں ان کے ریٹرن کو چیک کر لیں, ایوریج نکالا جاتا ہے مختلف اسکیمز کے اوپر جو ریٹرن دیے جا رہے ہیں ان تمام کا ایوریج نکلتے ہیں. تو جو ایوریج ہمارے پاس آئے گا وہ بہت اچھی صورت میں 6% بھی نہیں ہے. بہت اچھی صورت میں جو بینکس ریٹرن دیتے ہیں ان تمام کا ایوریج 6% بھی نہیں ہے. اچھا, ادھر سے جب یہ دیتا ہے لوگوں کو لون تو کیا 6, 7, 8 میں سے کہیں دیتا ہے؟ وہ بہت ہائی ریٹ پہ دیتا ہے. اچھا, پھر جب وہ تاجر لگاتا ہے اور لگانے کے بعد کماتا ہے تو کیا وہ واقعی 10-12% کے اوپر کما رہا ہوتا ہے؟ وہ اس سے کہیں زیادہ ہائی ریٹ کے اوپر کما رہا ہوتا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جس کے پاس جس کا اصل میں پیسہ لگ رہا ہے اس کو منیمم ریٹرن مل رہا ہے, نہ ہونے کے برابر مل رہا ہے. اچھا, وہ بھی اگر میں انفلیشن کاؤنٹ کر لوں تو وہ جو بینک ریٹرن دے رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت 0 ہوتا ہے, بینک دے ہی نہیں رہا ہوتا. انفلیشن اگر کاؤنٹ کر لیا جائے تو وہ جو ریٹرن ہے, مثلا فرض کریں کہ سوسائٹی کے اندر 9% انفلیشن ہے اور بینک جو ریٹرن دے رہا ہے وہ 7% دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے 2 روپے تو اس نے اور مار لیے ہیں, 2% اور مار لیے ہیں اس نے 100 میں سے. اس کو تو بیچارے کو یہ سمجھ لیجیے اپنا پیسہ رکھوانا ہی نہیں چاہیے تھا وہاں پر انفلیشن کو دیکھتے ہوئے. تو ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم اعتراض اس پہ نہیں کر رہے کہ چھوٹے چھوٹے سرمایہ جمع ہو اور وہ بعد میں کسی بڑے کارخانے کے اندر لگتے ہیں, بڑی تجارت کے اندر لگتے ہیں. اعتراض اس بات پہ ہو رہا ہے کہ جو اصلی بیچارہ پیسہ دینے والا ہے उसको कुछ नहीं दे रहा बैंकिंग सिस्टम, और जितना ज्यादा प्रॉफिट है वो अपने पास रख रहा है। लिहाजा मिसाल के तौर पर गुज़िश्ते 6 महीने के अंदर पाकिस्तान के बड़े बैंकों का नेट प्रॉफिट आप काउंट करें तो आप परेशान रह जाएंगे कि अकाउंट होल्डर जिसके पैसे के ऊपर ये गेम खेला जा रहा है उसे कुछ नहीं मिल रहा, और नेट प्रॉफिट बैंक्स का जो है वो शूट करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर जो है वो पहुंचा जा रहा है। इस्लामिक बैंकिंग धरातल इस खतरे को डील करने के लिए, ये जो खतरा है इसको डील करने के लिए, जिसका पैसा उसे कुछ नहीं मिल रहा वो अपनी जगह पे गरीब है बल्कि उसको इन्फ्लेशन से भी कम मिल रहा है, और जिसने जिसका पैसा है ही नहीं, मिसाल के तौर पर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या बैंकर जिसको पैसा बेतहाशा मिले चला जा रहा है, इस्लामिक बैंकिंग इस खतरे को डील करने के लिए कि वो इसमें शिरकत करे किसी तरीके से, और जो वाकई पैसा लगाने वाला है उसको भी पैसा मिले और माशरे के अंदर एक सही पैसे की मुतवाजन तकसीम की तरफ मामला जाए। अब आइए कि मैं कर्ज की असली सूरतों की तरफ आ जाऊं कि कर्ज की सूरत किस किस तरह से हो सकती है। मुकदमाती गुफ्तगू ख़त्म करता हूं, दाखिल होते हैं असल बहस के अंदर। हमारे पास तो कर्जे की सूरतें वो दो बड़ी सूरतें इस वक्त हैं जिनको हम डील करना चाहते हैं। एक किसी भी किस्म की लीजिंग है। आया लीजिंग्स के अंदर इस्लाम की ओपिनियन जायज़ पर है या हराम पर है? पहले सूद का फ़र्क हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था। सूद हम उस जगह को कहेंगे तकरीबन हम कह पाएंगे जहाँ नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, जहाँ पर कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, सोशल एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है। अगर लीजिंग के चैप्टर के अंदर इस तरह से हो तो 100% हराम, जो मैं भी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, जो पहले होता था। अच्छा, हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छा काम ये हुआ कि कुछ अर्से पहले सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, फैसला दिया, और उसने कहा कि भाई बैंकों को अपने कार्रवाइयों में से सूदी कारोबार ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो इसने फैसला किया उसके नतीजे में कुछ लोग जमा हुए, उन्होंने ज़ाहरी तौर पर चीज़ों को सही करने की कोशिश की, ज़ाहरी तौर पर चीज़ों को सही करने की कोशिश की है, ऑन पेपर बहुत सारी चीज़ों को सही कर लिया, ऑन पेपर बहुत सारी चीज़ों को सही कर लिया। यानी इस वक्त जो कुछ बैंक पेपर के ऊपर हैं वो 10 साल पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है। इस वक्त पेपर पर कार्रवाई बहुत अच्छी है। अच्छा, ये भी अर्ज करता चलूँ आपकी खिदमत में कि पाकिस्तान, ईरान, बहरीन, मलेशिया, कुवैत, ये जो मेजर इस्लामिक बैंकिंग के बड़े बड़े ममालिक हैं, तकरीबन तमाम के अंदर कार्रवाई एक जैसी है, तकरीबन कार्रवाई एक जैसी है, क्योंकि इनके स्कॉलर्स एक दूसरे के साथ उठते बैठते रहते हैं, इनकी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती रहती हैं। तो मसलन मैं ईरान में जो इस्लामिक बैंकिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो दानिशगाह इमाम सादिक है, वहाँ पर मेरी कुछ क्लासेस भी होती थी जब मैं वहाँ पढ़ता था, तो उधर पर मैं एक दफ़ा फिर गया उनके इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट में, इस्लामिक बैंकिंग के डिपार्टमेंट में, जो इतफाक़ा वहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हो रही थी तो उनके बड़े बड़े स्कॉलर्स मौजूद थे। उनसे बात हुई तकरीबन 2.5 घंटा के करीब इसके ऊपर कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सुकून से कह सकता हूँ कम अज़ कम 80% वही है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, कम अज़ कम 80% वही जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। हाँ, पेपर्स पे होना कुछ है, स्प्रिट के अंदर होना वो कुछ और है। वो लोग जो पेपर पे लिख रहे हैं उसमें स्प्रिट पे भी अमल कर रहे हैं, यहाँ पेपर पे लिखा जा रहा है, स्प्रिट के अंदर अमल नहीं हो रहा है, ये मुश्किल हम लोगों के साथ आ रही है। लेकिन पेपर के ऊपर सूरत हाल इस वक्त काफ़ी बेहतर है। अच्छा, पहले लीजिंग की सूरत हाल क्या थी? पहले लीजिंग की सूरत हाल ये थी कि साहब एक गाड़ी 5 लाख की है, मेरे पास 5 लाख नहीं, मैं बैंक के पास गया, उससे कहा मैंने एक गाड़ी खरीदनी है, कितने की गाड़ी है? 5 लाख की। वो मुझे 5 लाख रुपए देंगे और मुझसे कहेंगे कि आप 3 साल की मुद्दत में 5.5 लाख रुपए वापस कर दें। अच्छा, मेरी गाड़ी का क्या होगा? वो कहते हैं जहन्नम में जाए गाड़ी, हमें इससे कोई परवाह नहीं, आपने गाड़ी लेनी है, स्कूटर लेना है, हमने आपको 5 लाख रुपए दिए हैं, आपने हमें 5.5 लाख रुपए वापस करने, ये 100% हराम है। इसके हराम होने में हमें कोई शुबा नहीं, 5 लाख दे रहा है, 5.5 लाख दे रहा है। कर्ज जब भी ज्यादती के साथ वापस किया जाएगा सूद कहलाएगा, ये कर्ज है, ज्यादती के साथ वापस किया जा रहा है, रेट ऑफ रिटर्न कंफर्म हुआ हुआ है इसके अंदर, जो पैसा वापस जा रहा है कंफर्म हुआ हुआ है, इसका मतलब ये सूद है, इसमें हमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अब इस्लामिक लीजिंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूट ऑन पेपर मजबूर हैं फॉलो करें रूल को कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिंग दिया है, तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट निकाले। ये वो जगह जहाँ इस्लामिक स्कॉलर्स ने इनको हेल्प किया है, रूह में हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे कोई गरज नहीं है, मैं पेपर के ऊपर बात कर रहा हूँ, पेपर के ऊपर क्या होना चाहिए। यहाँ 2-3 तरीके का इस्तेमाल किए गए जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स से हासिल किए गए। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरा दुरूद इस्तेमाल استعمال کیے گئے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کام کو صحیح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب وہ دو تین رولز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ایک رول ہے ہمارے یہاں پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے, اسلامک بینکنگ میں بھی اور اسلامک اکنامکس میں بھی استعمال ہوتا ہے, جس کو ہم اجارہ کہتے ہیں, کرایے پہ دینا. اجارے کی کنڈیشن کیا ہے اور اجارے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اجارے کا طریقہ کار یہ ہے کہ صاحب آپ اس چیز کے مالک ہیں, آپ نے آ کر وہ چیز مجھے دے دی اور کہا کہ آپ اس چیز کی منفعت کو استعمال کر سکتے ہیں, اس کے فائدے کو استعمال کر سکتے ہیں. میرے پاس گاڑی نہیں تھی, میں نے آپ سے گاڑی کرائے پہ لی, مہینے کے مثال کے طور پر 8,000 روپے آپ کو گاڑی کے کرائے میں دوں گا. لیزنگ کمپنیز نے ایک طریقہ جو استعمال کیا وہ اجارہ تھا. مثلاً میں کیا, میں نے ان سے کہا کہ مجھے 5,00,000 روپے چاہیے, کس کام کے لیے؟ گاڑی لینی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم گاڑی آپ کو دیں گے, لیکن چونکہ آپ گاڑی کے مالک نہیں ہیں, گاڑی کے مالک ہم ہیں, ہم آپ گاڑی آپ کو دیں گے کرائے کے, آپ گاڑی چلائیں گے, جتنا عرصہ آپ نے پیسے پے نہیں کیے ہیں آپ گاڑی کا کرایہ ہمیں دیتے رہیں گے, وہ گاڑی کا کرایہ آپ ہمیں دیں گے اور اس طریقے سے ہمارا معاملہ حل ہوگا, یہاں تک کہ آپ پیسے پے کر دیں گے. جب آپ پیسے پے کر دیں گے گاڑی آپ کی ہو جائے گی, آپ گاڑی لے کر چلے جائیے گا. یہ ایک طریقہ کار انہوں نے استعمال کیا. اچھا آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہاں یہ صحیح طریقہ کار ہے, یہ بالکل صحیح ہے. کوئی کہے یہ وہی سود ہو گیا چونکہ وہ ریٹرن تو اتنا ہی لے گا. اسلام نے پروڈکٹیوٹی کے اوپر نظر رکھی ہے. میں دوبارہ آپ سے کہوں گا یہ وہ جگہ جہاں ہمیں آپ کو اسلام کی اسپرٹ کو دیکھنا پڑے گا. اسلام یہ نہیں چاہتا پیسہ ہو پیسے کے مقابلے میں, اسلام چاہتا ہے کچھ بھی ہو کسی کام اور کسی چیز کے مقابلے میں. اگر کام اور چیز کے مقابلے میں ہو وہ قبول کرتا ہے, یہ وہ جگہ جہاں اسلام قبول کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ چیز آپ استعمال کیجئے, اس کا کرایہ آپ ہمیں دیتے رہیے, اجارہ کے تحت اس کو لے آئیے, بات صحیح ہو جائے گی. اب اس میں ٹیکنیکلٹیز بہت زیادہ ہیں جو آپ شاید نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے, چونکہ آپ پیپر پہ سائن کرنے جائیں گے آپ پیپر کو پڑھیں گے بھی نہیں, لیکن تفصیلات بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر اجارے کے اندر قانون یہ ہے کہ اگر میں نے جو چیز اجارے پر لی ہے, کرائے پر لی ہے, اس میں میں نے کوئی اسراف نہ کیا ہو اور وہ چیز تلف ہو جائے تو میری ذمہ داری نہیں ہے, چیز جس کی تھی اس کی ذمہ داری. مثلا میں نے گھر کرائے پہ لیا تھا, گھر پہ میں رہ رہا تھا, ایک دفعہ طوفان آیا گھر گر گیا, آیا ذمہ داری میری ہے؟ نہیں, مالک مکان کا گھر تھا گر گیا, طوفان آیا, میں نے تو کچھ نہیں کیا, میری ذمہ داری پہ نہیں ہوا. لیکن سابقہ نظام کے اندر, پچھلے نظام کے اندر ساری ذمہ داری اس کی تھی جس نے قرض لیا تھا. 5,00,000 روپے لیے ہیں, 5,50,000 روپے دینے, اس سے گاڑی خریدی, گاڑی جل جلا گئی, ذمہ دار آپ ہیں. اچھا اب جب اجارے کا نظام آیا تو بینکوں نے دیکھا کہ اگر ہم اس اجارے پر چلے جس میں یہ ذمہ دار نہ ہو تو ہم تو مارے گئے, یہ کہیں پر بھی گاڑی کا کام ختم کر دے گا اور آ کر ہم سے کہہ دے گا کہ بھائی آپ کی گاڑی ختم ہو چکی ہے, اور پھر دو نمبر کام ہوں گے. چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اعتماد نہیں, ہمارے معاشرے کے اندر کسی بھی اچھے کام کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ لوگوں کی بدنیتی ہے, بددیانتی ہے. ہمارے یہاں دین آنے کی کوشش کر لیں اور بددیانتی دلوں کے اندر رہے, دین نہیں آ پائے گا. مصیبت ہمارے یہاں وہ اندر سے شروع کرنی پڑے گی. بہرحال ابھی بینکس نے کیا کیا, انہوں نے کہا ہم اجارے کا انسٹرومنٹ لیں گے, آپ کو اجارے پہ دیں گے, تو آپ کی گاڑی اگر جل گئی تو کیا ہوگا؟ کہا اس کے لیے ہم انشورنس کور استعمال کریں گے. جو کوئی بھی چیز ہم سے لیزنگ پر لے گا, اجارے پر لے گا, اس کے ساتھ انشورنس بھی کروائے گا, انشورنس کو مسٹ کر دیا. اچھا اب ڈسکشن آ جائے گا انشورنس کے اندر, آیا انشورنس اسلامی اصولوں کے تحت صحیح ہے؟ آپ نے دیکھا کس طریقے سے ایک کے بعد ایک اور نیا چیپٹر کھلا. پھر دوبارہ عرض کروں گا, انشورنس نہ مطلقاً, کچھ کنڈیشنز کے ساتھ, جس کو یہ لوگ جاننے والے تھے ان کنڈیشنز کے ساتھ انشورنس صحیح ہے. نتیجہ یہ کہ لیزنگ کمپنی کا کم از کم ایک انسٹرومنٹ بالکل صحیح بن گیا پیپر کے اوپر. وہ انسٹرومنٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ چیز لینے گئے, جس چیز کے نام پر آپ قرض لے رہے تھے اس چیز کو کمپنی نے خرید لیا, کہا آپ ہی خریدیں, ہم خریدیں گے, آپ ہماری چیز استعمال کریں گے, اس کا کرایہ آپ پے کرتے رہیں گے اور اس کا انشورنس کور بھی ہم آپ سے خریدوائیں گے, تاکہ اگر یہ چیز آپ نے ضائع کر دی تو آپ بری ذمہ نہیں ہوں گے, اس کے انشورنس کے ذریعے سے ہمیں پیسے مل جائیں گے. تقریباً یہی انسٹرومنٹ HDFC نے استعمال کیا ہے, ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن نے یہی انسٹرومنٹ استعمال کیا. مثلا انہوں نے کیا کیا, آپ گئے گھر کے اوپر قرض لینے کے لیے, آپ نے کہا کہ مجھے گھر بنانے کے لیے قرض چاہیے, تو آپ سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم 40% تک مثلاً آپ کو قرضہ دیں گے, آپ جتنا بھی گھر بنانے والے ہیں اس کا پلان بنا لیجئے, 40% تک ہم آپ کو قرضہ دیں گے, چونکہ ہم نے آپ کو قرضہ دیا ہے ہم آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے, ہم گھر میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے, اور چونکہ آپ ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں جس میں ہم شریک ہیں آپ کے ساتھ, تو آپ کو اس گھر کا کرایہ دینا ہوگا, آپ اس کا رینٹ دے رہے ہوں گے. یہ وہی رقم ہوگی جو یہ پہلے مارک اپ کی صورت میں لے رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر یہ مجھے پیسہ دیتے اور مارک اپ لیتے اس کو اب یہ رینٹ کی صورت میں دیں گے. لیکن اب مجبور کیا ہے, اس رینٹ کی تمام تفصیلات کو اسلامی طریقے سے سالو کریں. جیسا کہ میں نے عرض کیا, لیزنگ کے معاملے میں بھی مجبور ہوئے کہ کور اپ لیں, انشورنس کا کور لیں, تاکہ کرائے کے احکام کو اس کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کریں. تو اگر یہ انسٹرومنٹس استعمال ہوتے ہیں جو اسلامی نظام میں قبول کیے ہیں, مثال کے طور پر اجارے کا انسٹرومنٹ ہے یا مشارکہ کا انسٹرومنٹ ہے, تب تو بات صحیح ہے. لیکن اگر لیزنگ کمپنی بغیر انسٹرومنٹس کے استعمال کرے اور کہے میں 5 لاکھ روپے دیتا ہوں, 5.5 لاکھ روپے مجھے واپس چاہیے, وہ پھر سود کی شکل میں جائے گا. بس جب بھی ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں مثلا لیزنگ کے اوپر کچھ لینا چاہتا ہوں, صحیح ہے یا غلط ہے, تو میں ہمیشہ اس سے کہتا ہوں, انسٹرومنٹ جو استعمال کیے ہیں وہ اسلامک انسٹرومنٹ ہیں, تب تو صحیح ہے. مثلاً کیا ہے, اجارہ استعمال کیا ہے اسلامی شرائط کے ساتھ, یا مشارکہ استعمال کیا ہے, جیسے کہ میں نے کہا HDFC نے کہا ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں, آپ کے گھر کے اندر اونرشپ کے اندر ہم آپ کے ساتھ پارٹنر ہیں, اور پارٹنر ہونے کے ناطے آپ چونکہ ہمارے حصے کو استعمال کر رہے ہیں لہٰذا آپ اس کا کرایہ دیں گے. تو اگر اجارہ اور مشارکہ استعمال ہوتا ہے تب تو صحیح ہے, اور اگر کوئی استعمال نہیں ہوتا پھر لیزنگ غلط ہو جائے گی. لیکن میں عرض کر رہا ہوں آج کل جتنی کمپنیز فیلڈ کے اندر کام کرنے والی ہیں لیزنگ کے سلسلے میں, ان تمام کے اوپر پابندی ہے سپریم کورٹ کے اس حکم نامے کے نتیجے میں کہ وہ اسلامک انسٹرومنٹس کو استعمال کریں گے. لہٰذا زیادہ تر امید یہ ہے کہ کمپنی نے اسلامک انسٹرومنٹ کو استعمال کیا ہوا ہوگا. بہرحال آپ کو پیپر ضرور چیک کرنا چاہیے تاکہ آپ اس کے تمام حقائق کو سمجھ لیں. اب صاحب دوسرا مسئلہ آئیے جو انتہائی حساس معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر میں بینک سے لون لیتا ہوں اس کی کیفیت کیا ہے, آیا اسلامی نظام میں صحیح ہے یا اسلامی نظام میں غلط ہے. پچھلے چیپٹر سے ایک چیز اور رہ گئی تھی, وہ پہلے عرض کرتا چلوں اس کے بعد اس نئے موضوع کی طرف آتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد اللہ بہت ساری چیزوں کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اسلامی نظام قبول نہیں کرتا, اور اسلامی نظام قبول کرتا ہے, صرف وجہ کیا ہے کہ ہم نہیں جانتے, اس وجہ سے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایک کتاب کا میں آپ کے سامنے تعارف کروانا چاہوں گا, صرف اعظم ال عمران پبلیکیشنز کی کتاب ہے اور بہت اچھی کتاب ہے, اصول اسلامی اصول تجارت, یہ بہت اچھی کتاب ہے, یہ چھپی ہوئی ہے بازار میں بھی دستیاب ہے, تھوڑا سا اس کو پڑھنے کی کوشش کر لیجئے, اس میں بہت اچھی احادیث بھی ہیں اور بہت اچھا کام انہوں نے یہ کیا ہے. البتہ ڈیٹیلز اتنی زیادہ نہیں تھیں, شاید پڑھنے والے کو اس وجہ سے سمجھ میں آنے میں دشواری ہو جائے, لیکن چونکہ ہم تھوڑا بہت اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہونی چاہیے. اس نے جو اسلامی انسٹرومنٹس ہیں مثلا اجارہ ہے, مشارکہ ہے, مضاربہ ہے, اس کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے, تو آپ اس سے پڑھ کے استفادہ کر پائیں گے, اور اس کے مختلف چیپٹر سے آپ کافی اچھی معلومات آپ کو مل پائے گی. اسلامی اصول تجارت, مصنف کا نام ہے حجت الاسلام حسن سندکار اور مترجم کا نام فرمان علی نجفی.
ایک چیپٹر ہے اللہ
چیپٹر اسلام کے اندر ہے نقد اور نسیہ. یہ وہ چیپٹر ہے جس کے بارے میں ہماری معمولاً انڈرسٹینڈنگ یہ کہ یہ حرام ہے, لیکن اسلام میں جائز ہے, ہمارے یہاں بھی جائز ہے, اہل تسنن کے یہاں بھی جائز ہے. نقد و نسیہ کیا ہے؟ نقد و نسیہ یہ ہے کہ صاحب ایک چیز ہے, میں بازار میں بیچنے گیا ہوں, یہ چیز میں بازار میں بیچ رہا ہوں اور اوپر لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو نقد خریدیں گے اس کی قیمت 100 روپے. اچھا اگر نقد نہیں خریدتے نسیہ خریدتے, نسیہ خریدتے کیا مطلب؟ پیمنٹ 2 مہینے بعد کریں گے 120 روپے, پیمنٹ 6 مہینے بعد کریں گے 150 روپے, پیمنٹ 5 سال کے بعد کریں گے 200 روپے. جائز ہے یا نہیں؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ معمولاً یہ ہے کہ جائز نہیں ہے. اسلامی اصولوں کے تحت جائز ہے, اسلامی اصول قبول کرتا ہے. کیوں قبول کرتا ہے؟ اسلامی اصول کے اندر ایک جملہ استعمال ہوتا ہے, فقہاء جملہ استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں مدت المبی جزء من الثمن, پیسے کی مدت قیمت کا حصہ ہے, پیسے کی مدت قیمت کا حصہ ہے. مثلاً میں آپ کو پیسہ 2 مہینے بعد دوں, 6 مہینے بعد دوں, 1 سال کے بعد دوں, ان تمام سے قیمت پہ اثر پڑے گا. اسلام نے اس کو قبول کیا ہے, اسلام نے اس کو ویلیو دی ہے, فقہ کے اندر چیپٹر کھلا ہوا ہے. اور یہ اگر ہمارے سامنے معمولاً کوئی استعمال کرے ہم فوراً کہہ دیں گے کہ یہ حرام نہیں ہے. بالکل صحیح, اسلام اسے قبول کرتا ہے. کیوں قبول کرتا ہے؟ بہت ہی لاجیکل ہے, میری جیب میں پیسہ اسی وقت آئے 2 مہینے کہیں اور استعمال کروں گا, ابھی نہیں آیا 4 مہینے بعد آئے, میں نے لاس کیا ہے 4 مہینے پیسے کا لاس کیا ہے. یہ جو میں نے پیسے کا لاس کیا, کیا چیز لینے والا کمپنسیٹ نہ کرے؟ کیوں کمپنسیٹ نہ کرے؟ وہ میری چیز لے گا 4 مہینے استعمال کرے گا, مجھے پیسہ بھی نہیں دے گا, 4 مہینے کے بعد پیسہ دے گا, اسے کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. کمپنسیٹ کہاں پہ کرے گا؟ وہ یہ کہ اس کو پرائس زیادہ پے کرنی پڑے گی جو میں لاس کروں گا ایکچولی. تو نقد اور نسیہ کا چیپٹر اسلام کے اندر ہے. بس اگر کوئی لیزنگ کمپنی نقد اور نسیہ کو استعمال کرے وہ بھی کر سکتی. مثلاً کیا کرے وہ, کیا کہ بھائی یہ گاڑی تم خریدنے والے تھے, گاڑی کیش پر 5 لاکھ روپے ہم دے رہے ہیں, خریدو کیش پر یہ گاڑی 5 لاکھ روپے, لیکن اگر تم 1 سال کی قیمت پہ لینا چاہتے ہو کہ 1 سال بعد اس کی قیمت چکاؤ گے چاہے قسطوں کے اندر دیتے ہو, اب یہ 5,25,000 روپے پہ, 2 سال بعد دو گے 5,50,000 روپے پہ, 3 سال بعد دو گے 5,75 پر ہے, 4 سال بعد دو گے 6 لاکھ پر ہے. آیا نقد و نسیہ کے قانون کے تحت یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. بالکل کر سکتا ہے, اس کا حق ہے, کیونکہ وہ ثمن کو یعنی قیمت کو مدتوں کے اندر لے رہا ہے, اس مدتوں میں لانے کی وجہ سے اس پیسے کے اوپر ایکسٹرا پیسہ وصول کر سکتا ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے یہ تو وہی سود ہو گیا, یہ تو وہی سود ہے. ہاں اگر پیچھے پروڈکٹیوٹی نہ ہوتی, کوئی گاڑی چاڑی کچھ نہیں ہے, 5 لاکھ روپے دیے 6 لاکھ روپے لوں گا, اب پھر سود ہے. ہم سود کی ڈیفینیشن غلط سمجھ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں جہاں کہیں بھی ایکسٹرا پیسہ آئے گا وہ سارا سود ہے. نہیں, ایکسٹرا پیسہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ پیچھے ہو کیا رہا ہے, صرف پیسہ ہے یا کوئی چیز انوالو ہے. اگر چیز انوالو ہے, پروڈکٹیوٹی انوالو ہے, پھر سود نہیں ہے, البتہ اپنی شرائط کے ساتھ. اب آیا مسئلہ وہ جو بینک سے قرض لینے والا ہے, بینک سے قرض لینے کی صورت میں کیا ہوگا. ایک آئیڈیل کنڈیشن ہے جو اسلام قبول کرتا ہے, وہ آئیڈیل کنڈیشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور اس کے بعد جو غلط کام ہو سکتا ہے وہ کیا ہے. غلط کام کے جو بہت سادہ سی مثال ہے وہ کیا ہے, آپ گئے آپ نے کہا بھائی میں ایک کارخانہ لگانا چاہتا ہوں, مثلاً مجھے 10 ملین روپے چاہیے, 1 کروڑ روپے چاہیے. وہ کہتا ہے آپ کو ہم 1 کروڑ روپے دیں گے, آپ اس 1 کروڑ کے 1,25,00,000 روپے ہمیں واپس کریں گے 2 سال کے اندر. یہ سود ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ سود قرار پائے گا, کہ آپ ایک خاص پیسہ لے رہے ہیں, اس پیسے کے اوپر اضافی پیسہ پے کر رہے ہیں, اس کو ہم سود کہتے ہیں. اسلامی طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ اسلام ہمیشہ ذمہ داری تقسیم کر رہا ہوتا ہے. ذمہ داری تقسیم کرنے کے نتیجے میں کیا ہے, 2 انسٹرومنٹ دے دے گا آپ کو, کہہ گا یا تو تم مضاربہ کرو یا تم مشارکہ کرو. مضاربہ کرو یا مشارکہ کرو, مضاربہ مشارکہ کیا ہے؟ آپ بینک کے پاس گئے, آپ نے کہا 1 کروڑ روپے دوں گا, 1 کروڑ روپے مجھے دے دو, مجھے کارخانہ لینا ہے, فرض کر لیتے ہیں. بینک کیا کہے گا آپ سے, پوچھے گا تم نے کارخانہ کس کمپنی سے لینا ہے. کمپنی مثال کے طور پر جرمنی کا ایک کمپنی, اس سے کارخانہ لینا. بینک کہے گا ہم تمہارے فیسیلیٹیٹر ہیں, ہم بیچ میں آئیں گے, جرمنی سے کارخانہ ہم لے کر آئیں گے, جرمنی سے کارخانہ ہم لے کر آئیں گے, اس ایشورنس کے ساتھ کہ تم نے لینا ہی لینا ہے, یہ تم گارنٹی دو گے کہ تم نے لینا ہی لینا ہے. لیکن کارخانہ جب ہم لے کر آئیں گے اور تم قسطوں میں پے کرو گے, ہم مضاربہ کریں گے. کیا مطلب؟ ہم جائیں گے بازار میں جا کر خریدیں گے, وہاں پہ لا کے یہاں پہ بیچیں گے تمہیں, اب تم اس کے پیسے زیادہ پے کرو گے. کیوں؟ کیونکہ ہم جرمنی سے فیسیلیٹیٹ کر کے تمہیں یہاں پہ لا کے دیں گے. اب جبکہ ہم لاکھ کی تمہیں یہاں پہ دیں گے, ہم اس کا خرچہ بھی زیادہ لیں گے تم سے, سروسز چارجز بھی لیں گے, اور اس کے نتیجے میں مثال کے طور پر یہ کارخانہ 1 کروڑ کا نہیں ہوگا, 1 کروڑ 25 لاکھ کا ہوگا. اگر پلس یہ کر لیں نقد و نسیہ کے قانون کے تحت کہ آپ کیش پے کرتے تو 1 کروڑ کا تھا, اب آپ مجھ سے کہہ رہے ہو میں 2 سال میں پے کروں گا, تو ویسے ہی نقد و نسیہ کے تحت یہ 1 کروڑ 25 لاکھ مثال کے طور پر اس کے اوپر کام کر سکتا ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ بینک بیچ میں پڑھنا چاہتا ہے, ممکن ہے بینک بیچ میں نہ پڑھنا چاہتا ہو, اس لیول پر بیچ میں نہ پڑھنا چاہتا ہو, تو وہ کیا راستہ اختیار کرے گا؟ وہ ایک اور راستہ اختیار کرے گا, وہ سروسز چارجز کی طرف جائے گا. کس قسم کے سروسز چارجز لے گا؟ مثلا ہم ایران میں گئے, ہم نے وہاں پر ان سے کہا کہ بھائی ہمارا جو مین پرابلم ہے وہ یہ کہ بینک سے ہم قرضہ لیں, بینک کس اسلامی عنوان کے تحت ہم سے اضافی پیسہ لے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم لوگ یہ کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ کے اندر اور پیسہ اضافی لیتے ہیں, کس عنوان کے تحت؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جب وہ لینے جاتا ہے کارخانہ تو بینک ساری فیزیبلٹی رپورٹ اسٹڈی کرتا ہے, اس کے اوپر محنت کرتا ہے کہ یہ کارخانہ اگر آ گیا اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلے گا, اس کی پاکستان میں مارکیٹنگ ہوگی یا نہیں ہو پائے گی, آپ کی تمام ڈیلز کے اوپر سپرویژن کرتا ہے, آپ کی تمام کارروائیوں کو چیک کرتا رہتا ہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی کو چیک کرتا رہتا ہے, آپ کی مارکیٹنگ ٹیکٹکس کو چیک کر رہا ہوتا ہے, ان تمام کو دیکھتے ہوئے آپ کو مشورے دے رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا پیسہ بیچ میں لگا ہوا ہے, اور ان تمام مشوروں کے پیچھے سروسز کے پیچھے سروسز چارجز لے رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. اگر صرف سروسز چارجز کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا ہو, بعض اوقات ممکن ہے مشارکہ کر لیں, مثلا وہ کیا کہے ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں, کارخانہ ہمارا ہے, 50% ہمارا ہے, 50% آپ کا ہے, اور چونکہ آپ 50% کو استعمال کر رہے ہیں, آپ اس مشارکے کے نتیجے میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہوئے ہوئے ہیں, آپ پارٹنر کا پیسہ پے کریں گے. اسلام ہمیشہ جہاں کہیں بھی پیسہ لے رہا ہوگا وہاں پر کچھ نہ کچھ ذمہ داری دینا چاہے گا, اسلامک انسٹرومنٹس کے اندر ان ذمہ داریوں کو تقسیم کیا جاتا ہے. اچھا ہمارے یہاں پیپرز کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے؟ پیپرز میں ہمارے یہاں بھی یہی کیا جاتا ہے, پریکٹیکلی یہ نہیں ہو پا رہا, پیپرز میں ہمارے یہاں بھی یہی کیا جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. تو جو کوشش کرنی پڑے گی وہ پریکٹیکلی عمل ہو. اب ایک آخری صورت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور سبق کی خاطر تو لوگ آ جائیں, ویسے بات ختم ہونے والی ہے, وہ آخری صورت جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ آخری صورت کیا ہو سکتی ہے. ایک خطرناک ایشو سوچتے ہیں, وہ کیا ہے؟ بینک مجھے قرضہ دے رہا ہے, سود لے رہا ہے, کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس. بینک قرضہ لے رہا ہے, سود لے رہا ہے, اس کے اوپر کوئی راستہ نہیں, نہ مشارکت کرتا ہے, نہ میرے ساتھ اجارہ کر رہا ہے, نہ میرے ساتھ کوئی اور ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کو استعمال کر رہا ہے, کچھ نہیں کرتا, نیٹ سود لیتا ہے. آیا میں لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا؟ یہاں پہ میں 2-3 فقہا کی رائے نقل کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. اس کتاب کے اندر بھی ایک اوپینین آیت اللہ خمینی کی اوپینین یہاں پہ ریفلیکٹ ہوئی بھی ہے, میں اس کا پیج نمبر سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. یہی اوپینین آیت اللہ سیستانی کی بھی ہے, یہی اوپینین آیت اللہ خوئی کی بھی ہے. اچھا یہ چونکہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, آپ خود پڑھیں تو شاید آپ کو اتنا زیادہ احساس نہ ہو پائے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے, لیکن میں پڑھ دیتا ہوں, تھوڑا سا اس کی تشریح کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد والے, سوال کیا ہے؟ میں قرض لینے گیا, بینک مجھ سے سود لے رہا ہے, سود کسے کہہ رہے ہیں یہاں پر ہم؟ زیادہ ہونے کی قرض شرط لگا دیتا ہے, زیادہ ہونے کی شرط لگا دیتا ہے. میں 1 کروڑ روپے لینے گیا, اس نے کہا میں 1 کروڑ 25 لاکھ روپے لوں گا, کوئی اجارہ نہیں ہے, کوئی مشارکہ نہیں ہے, کوئی چیز ایکسپرٹیز سروسز چارجز کچھ نہیں, نیٹ کہتا ہے یہ سود ہے. اب کیا ہوگا؟ انہوں نے یہ اوپینین دی, وہ قرضہ کہ جو زیادہ کی شرط پر ہو صحیح ہے لیکن شرط باطل اور حرام. قرض دے رہا ہے, یہ قرض جو دے رہا ہے یہ قرض صحیح ہے, شرط اس کی حرام ہے. یعنی مجھے اس نے شرط لگائی, کیا شرط لگائی ہے؟ 25 لاکھ روپے مجھ سے زیادہ لے گا, یہ شرط اس کی حرام ہے. وہ قرضہ کہ جو زیادہ کی شرط پر ہو, قرضہ صحیح ہے لیکن شرط باطل اور حرام ہے, بس اس سے قرضہ لینا کہ جو زیادہ کے علاوہ نہیں دیتا, مثلا بینک وغیرہ, دل سے اس شرط کو قبول نہ کرنے اور صرف قرضہ کو قبول کرے تو جائز ہے. ٹھیک ہے, عبارت کیا کیا رہی ہے؟ اگر کسی ایسی جگہ سے قرضہ لیتا ہے جو زیادہ کے علاوہ دیتا ہی نہیں ہے, جیسے بینک ہے, کہتا ہے بھائی یہ 25 لاکھ تو دینے ہی دینے, اس کے علاوہ میں کوئی یہاں پہ فی سبیل اللہ نہیں بیٹھا, میں نے تو دینا ہی لینا ہی لینا, تو اگر کوئی ایسی جگہ ہو تو کیا کرے؟ اس شرط کو قبول نہ کرے, دل سے اس شرط کو قبول نہ کرے, صرف قرضہ کو قبول کرے, پیپر بھی سائن کر رہا ہے اور اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ نہیں قرضہ تو قبول ہے لیکن یہ شرط حرام ہے, یہ شرط لگانے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے, خدا نے اس کو اجازت نہیں دی, شرط میرے اوپر ظالمانہ لگا رہا ہے. تو فرمایا تو یہ جائز ہے دل سے قصداً اور حقیقتاً قبول کیے بغیر شرط کا اظہار ہو تو حرام نہیں ہے. یعنی جا رہا ہے بینک سے کام کرے گا اور یہ نیت میں رکھے گا کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ غلط کام کر رہا ہے, یہ غلط کام کر رہا ہے, حرام کر رہا ہے, میں غلط حرام کام نہیں کروں گا, میں اس کی شرط کو قبول نہیں کرتا. اچھا یہاں پہ ایک سوال آئے گا کہ اینڈ میں کیا ہوگا. فرمایا پس قرضہ صحیح ہے اور شرط باطل ہے بغیر اس کے کہ حرام کا ارتکاب ہوا ہو. اب مجھے یقین ہے فوراً آپ کے ذہن میں یہ آئے گا, اس میں یہ ہوا کہ میں نے پیپر کے اوپر ایک ایسی ڈیل کر لی کہ جو سود میں تھی اور میں نے ڈیل سائن بھی کر لی ہے, اس کی شرط نہیں مانی ہے, آیا یہ کافی ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں مجتہد نہیں ہوں, میں مقلد ہوں, میں فتویٰ بیان کرنے میں مجبور ہوں. یہ فتویٰ اس وقت جو بھی تین مراجع اعظم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے اور باقی تمام بھی تمام فتویٰ اس کے اوپر آتا ہے کہ اگر شرط کو قبول نہ کرے, قصداً اس بات کو رکھے کہ نہیں یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے, اس کو اللہ نے اجازت نہیں دی اور اس کام کو حرام یہ انجام دے رہا ہے, میں حرام انجام نہیں دے رہا, تو انہوں نے فرمایا کہ قرض لینا صحیح ہے. تو اینڈ میں کیا ہوگا, آپ اگر اس کو شرط کو پورا نہیں کریں گے تو یقیناً پولیس بھیجے گا, یقیناً وہ آپ کے اوپر دباؤ دے گا, اس وقت پھر آپ کیا کریں گے, مسئلہ وہیں پہ رہے گا. آپ صرف اس بات پہ رہیے اپنے دل کے اندر کہ جو خدا نے اس کو اجازت نہیں دی یہ میرے اوپر حرام کے طریقے سے دباؤ ڈال رہا ہے, آپ اس کو جبرن پے کرنے کے اوپر مجبور ہوئے تو صحیح, دل سے آپ پے نہیں کریں گے, جبرن پے کرنا پڑتا ہے آپ پے کر لیں گے, حرام کا ارتکاب وہ کرے گا, آپ کی طرف سے حرام کا ارتکاب نہیں ہوگا. کم سے کم ان فقہا نے اس انسٹرومنٹ کو بیان کیا ہے کہ موجودہ زمانے کے اندر جو انہوں نے فتویٰ دیا وہ یہ فتویٰ ہے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا, یہ تو کوئی سود لگ رہا ہے, تو قرضہ لینا واجب نہیں ہے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ بینک میں جائیں قرضہ لیں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو قرضہ نہ لیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی قرضہ لینے کی طرف جاتا ہے شرعی لحاظ سے انہوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا اس کے لیے جائز بنتا ہے, اگر دوسرے انسٹرومنٹ استعمال کر لیں تو ہمارے یہاں جو بھی اس وقت قرضہ دے گا وہ انسٹرومنٹ استعمال کرے گا, اصلا اجارہ استعمال کرے گا, مشارکہ استعمال کرے گا, انسٹرومنٹ استعمال کر لے پھر تو یقیناً صحیح ہے, اگر نہ کرے تب بھی ان لوگوں نے جائز قرار دیا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ شرط زیادہ کے اوپر قصد یہ کرے گا کہ میں یہ میرے اوپر جبر کر رہا ہے اور یہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے مجھ سے لینے کی کوشش کر رہا ہے. لب لباب کیا ہے ذہن محترم, کئی دفعہ آپ ڈسٹرب ہوئے اور کئی دفعہ بات ادھر ادھر ہوئی, لب لباب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک گھنٹہ اور کچھ منٹ میں عرض کیا. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد اجی صاحب, ایسا ہے کہ ہمارے یہاں ویسے بھی اس قسم کی گفتگو کی بہت زیادہ عادت نہیں ہے, تو لوگوں کے ذہنوں پر کوئی آسان وقت نہیں گزرا ہوگا, یہ مجھے تقریباً سکون سے احساس ہے اس بات کا, پلس تھوڑی بہت گرمی اور تیسرا سرن رفت و آمد میں چوراہے کا سا احساس, تو اس کے ساتھ اب اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو رائٹنگ میں لے آئیں گے آپ ایک دفعہ رائٹنگ کو بھی دیکھ لیجیے گا اور اس بک کو ضرور اسٹڈی کر لیجیے گا, یہ بک آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی. حضرت اس کا جو آخر کا حصہ ہے وہ ٹیکنیکل احکام کے اوپر ہے, وہ شاید سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوگی لیکن ابتدان یہ بہت مشکل ہے. اچھا اگر کوئی تھوڑا سا ڈیپتھ میں جانا چاہیں, زیادہ تفصیل سے پڑھنا چاہیں اور اس میں کام کرنا چاہیں, تو ایک اور بک مجھے نظر آئی ہے, یہ محمد تقی عثمانی کی ہے, مولانا محمد مفتی تقی عثمانی جو اس وقت پاکستان میں سمجھ لیجیے اسلامک بینکنگ کے سارے کرتا دھرتا یہی صاحب قرار پا رہے ہیں, ان کا ایک ادارہ بھی ہے بلکہ ایک زیادہ ادارے ہیں ان کے اور ان کی ایکسپرٹیز اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ سمجھی جا رہی ہے. ان کی کتابیں اسلام اور جدید معیشت و تجارت, یہ انہوں نے درحقیقت کچھ علماء دین کے لیے لیکچرز کہے ہیں دو تین اور اسکالرس کی مدد سے, اس کو سمرائز کر کے ایک بک کی صورت میں لایا گیا ہے. یہ بک ایشوز کو سمجھنے میں بہت مدد دے گی آپ کو, اگر آپ ان ڈیپتھ سمجھنا چاہتے ہیں, واقعی آپ ان ڈیپتھ جانا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں بینکنگ ہوتی کیسی ہے اور مثال کے طور پر کیوں شروع کی گئی ہے, اس کے پیچھے راز کیا ہیں اور اسلام اس کے بارے میں کیا اوپینین دیتا ہے, تو یہ بک ہمارے خیال میں تھوڑی سی آپ کو ان ڈیپتھ انفارمیشن دے دے گی, اسلام اور جدید معیشت و تجارت. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس بک کو پڑھے اگر ان ڈیپتھ جانا چاہتا ہے, اور اس کے اندر جو احکام دیے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی رائے حاصل کر لے تو اس کے پاس ایک اچھا नॉलेज का एक बेस बन जाएगी कि इसके ज़रिए से वो ये जानने की कोशिश करें कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है और उसके बाद अहले बैत की ओपिनियन हासिल करने के लिए इस किताब से रुजू करें इस्लामी उसूल तिजारत से। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक अच्छा मालूमात का ज़रिया जमा हो सकता है। जो आपकी खिदमत में अर्ज़ हुआ उसको मैं बयान कर देता हूँ। अर्ज़ हुआ कि आज के ज़माने में इस्लामी निज़ाम की तरफ बेदारी बहुत बढ़ती चली जा रही है, हमें ज़ाहिर के बजाय बातिन की तरफ गौर करने की ज़रूरत है। इस्लाम में जो सूद हराम हुआ उसकी बुनियादें क्या करार पाती हैं, तो दो बुनियादें अर्ज़ हुई कि रिस्क का ना होना कि वो कहे कि मैं कोई ज़रा नुकसान नहीं उठाऊँगा, सिर्फ पैसा दूंगा और पैसा लूँगा, और दूसरी बात यह कि पीछे कोई पैदावार ना होना, किसी चीज़ का मुलव्वज़ ना होना। अर्ज़ हुआ कि बैंकिंग इस्लामी माशरे की भी ज़रूरत बनेगी, लेकिन ना उस मैंटेलिटी के साथ जो इस वक्त बैंकर्स के ऊपर है, एक और मैंटेलिटी के साथ जिसमें खिदमत खुदा की तरफ जाएंगे। उसके बाद ये बात हुई कि कर्ज़े लेने की सूरतें क्या क्या हो सकती हैं। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ हुआ कि लीजिंग में मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो सकते हैं। दो इंस्ट्रूमेंट लीजिंग के अंदर बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकते हैं, इजारा और मुशारका। और उसके साथ नक़्द व निसिया का कानून बयान हुआ कि नक़्द व निसिया का कानून इस्लाम के अंदर सही है, जबकि हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये कानून सही नहीं होगा। और उसके बाद आखिरी बात हुई कि अगर हम बैंक से कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो वो किस सूरत में सही होगा। तो हमने अर्ज़ किया कि अगर वो दो तरीक़ों को इस्तेमाल करता है, यानी मुशारके के अंदर चला जाता है या सर्विस चार्जेस के ऊपर चला जाता है, तो वो अपनी शरायत के साथ सही होगा। अगर 100% हराम का इरतकाब करता है तो हराम का इरतकाब वो करेगा अगर आप दिल से उसकी मुखालिफत, शर्त की मुखालिफत को अपनी नज़र में रखें, तो आपके लिए हराम नहीं होगा। अब अगर किसी के जहन में सवाल हो तो वो राइटिंग के अंदर दे सकते हैं और हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले
जिन्होंने सवाल करने हैं वो तहरीरन करेंगे, कागज़ भी मौजूद है और पेंसिल भी मौजूद है, जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। जब तक आप सवाल लिखते हैं उस वक्त तक कुछ इलाना है मेरे पास वो मैं ये देता हूँ। अगर तो ये पहली बात है कि आप अगर मुत्तफिक हम से ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो हमने जो लोग टाइम पे आए हैं उनको पर्चे दिए हैं वो पुर करके हमें दें, और कुछ लोग जो पहले रजिस्टर्ड नहीं है अखबार का इजहार पढ़ के आए हैं वो अपने आप को रजिस्टर करा दें, ताकि जब अगला प्रोग्राम हो और वो आना भी चाहते हो तो इंशाल्लाह हम बजरिया कार्ड उनको इतला करेंगे। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि पिछली दफ़ा जो मौलाना साहब ने लेक्चर दिया था तजारत के इलाही असूल के हवाले से, वो नदाए आले इमरान माह मई के शुमारे में आ चुका है, और जो आज लेक्चर दिया है इंशाल्लाह जून के नदाए आले इमरान में वो आएगा। और जो लोग नदाए आले इमरान के मेंबर नहीं हैं और मेंबर बनना चाहते हैं, यहाँ हमारे पास रसीद बुक भी मौजूद है, मुजाहिद किलवी साहब यहाँ पे नीचे सबसे पहली रो में तशरीफ़ रखते हैं, 300 रुपया सालाना जिंदा देकर रसीद हासिल कर सकते हैं। आज रात 8:30 बजे मोहम्मदी मस्जिद गुलबर्ग में मजलिस का इनेकाद होगा और किबला मौलाना सैयद अली मुर्तज़ा साहब खिताब फरमाएंगे। इसी तरह कल और परसों यानी कि सोमवार और मंगल 8:30 बजे जामे मंजिल में मौलाना साहब खिताब फरमाएंगे। तमाम लोगों से शिरकत की सलाह है। एक आईएसओ की